أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اس آیت میں آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اپنے ابی سے, اب یہاں پر سب سے پہلی گفتگو جو اس آیت کے ذیل میں عموماً افراد کرتے ہیں اور ایک بہت ہی اہم ترین مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے وہ والد تھے یا چچا تھے. آزر حضرت ابراہیم کے والد تھے یا چچا تھے, اور یہ جو گفتگو ہو رہی ہے کن سے ہو رہی ہے؟ آیا وہ اپنے والد سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یا ابت لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر, کہ آپ کیوں ان کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ کچھ سن سکتا ہے نہ کچھ دیکھ سکتا ہے, یا وہ اپنے چچا سے گفتگو کر رہے ہیں؟ یہاں پر آغے جوادی عاملی صاحب نے اس مسئلے کو حل کر دیا, یعنی بہت ہی اچھے انداز میں ایک برہان قائم کیا. اور اس کے بعد اگر جو شخص بھی اس مسئلے کو سمجھنا چاہتا ہے, الجھنا نہیں چاہتا, اس مسئلے میں تعصب کا قائل نہیں ہوتا, تو اسے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہاں پر حضرت ابراہیم کے جو ابھی استعمال ہوا ہے وہ ان کے چچا آزر تھے, وہ ان کے والد نہیں تھے. کیونکہ عربی زبان میں اب عمومی طور پر استعمال ہوتا ہے چچا کے لیے بھی, والد کے لیے بھی, دادا کے لیے بھی, حتیٰ کہ جو مربی ہے جس نے تربیت کی ہے ان سب کے لیے اب کا کلمہ استعمال ہوتا ہے. لیکن والد کا جو کلمہ ہے وہ فقط مخصوص ہے اسی سے جس کے صلب سے آیا ہے اور وہ جو حقیقی باپ ہو اس کا. یہاں پر آغا جوادی عاملی صاحب بہت ہی اچھا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک برہان قائم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے, ابھی ہم فرض نہیں کر رہے ہیں کہ ان کے والد تھے یا چچا تھے, ابھی داخل ہو رہے ہیں اس بحث میں. حضرت ابراہیم نے ان سے کہا اپنے ابی سے کہ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی, پانچ آیتیں چھوڑ کر, پانچ آیتوں کے بعد جو ان کی گفتگو تھی حضرت ابراہیم نے یہ بات کی کہ آپ پر سلام ہو اور میں عنقریب آپ کے لیے استغفار کروں گا اپنے رب سے. تو پھر پروردگار متعال کی جانب سے جو آیت تھی وہ یہ تھی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین, نبی کو اور ان افراد کو جو ایمان لیں انہیں زیب ہی نہیں دیتا, انہیں سزاوار ہی نہیں ان کے لیے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں, مشرکین کے لیے مغفرت کو طلب کریں. حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ سأستغفر لك ربی, میں عنقریب آپ کے لیے استغفار کروں گا. پروردگار متعال کی جانب سے کیا آیا کہ نبی کو یہ زیب نہیں دیتا, یہ سزاوار نہیں ہے نہ نبی کے لیے نہ ان افراد کے لیے جو صاحبان ایمان ہیں کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں. اب نتیجے میں کیا ہونا چاہیے؟ نتیجے میں یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم نے اپنی بات واپس لے لی اور جو بات انہوں نے کہی تھی کہ میں استغفار کروں گا اس سے پیچھے ہٹ گئے. کیونکہ پروردگار متعال نے جب کہہ دیا کہ کسی نبی اور کسی صاحبان ایمان کے لیے اصلاً یہ شانیت نہیں ہے اس کے نزدیک, اس کو زیب نہیں دیتا کہ استغفار کریں مشرکین کے لیے, تو اب مسئلہ ختم ہو گیا. اب حضرت ابراہیم کو کبھی بھی استغفار نہیں کرنا چاہیے اپنے ابی آزر کے لیے, اور اس کے بعد کبھی بھی اپنی زبان سے اس طرح کا کلمہ نہیں لانا چاہیے. کیونکہ وہ وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا, پروردگار وصف بیان کر رہے حضرت ابراہیم کی کہ وہ صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے. اس کے بعد تو حضرت ابراہیم نہیں کرتے نا آزر کے لیے دعا نہیں کرتے, دعا مغفرت نہیں کرتے. یہ بات طے ہو گئی. جب یہ بات طے ہو گئی تو پھر کیوں حضرت ابراہیم یہ بات کر رہے ہیں ربنا اغفر لی ولی والدیا, یہ کس کے لیے پھر یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار مجھے اور میرے والدین کو بخش دے؟ جب اگر آزر والد ہوتے ہیں, ان کے سگے والد ہوتے ہیں, باپ ہوتے ہیں اور چچا نہ ہوتے ہیں, مربی نہ ہوتے ہیں, بلکہ خود ان کے صلب سے حضرت ابراہیم ہوتے ہیں, تو پھر کبھی بھی یہ نہ کہتے ہیں کہ ربنا اغفر لی ولی والدیا, والدین کے لیے, والد کے لیے دعا نہیں کرتے پھر. کیونکہ پروردگار نے منع کر دیا کہ نبی کو زیب نہیں دیتا, لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم یہ دعا کر رہے ہیں. تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ایک ان کے والد تھے اور ایک ان کے اب تھے. والد جو تھے ان کے لیے تو آخر عمر دعا کرتے رہے, یعنی وہ مشرکین میں سے نہیں تھے اس لیے دعا کر رہے ہیں. اور یہ بات پھر جو کلامی ہمارا عقیدہ ہے وہ بالکل آشکار اور واضح ہو جاتا ہے تشیعوں کا عقیدہ کہ جو ائمہ کے اور انبیاء کے اسی طرح رسول ہیں ان کے جو والدین ہیں وہ بھی اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ, ان کی جو صلب ہے وہ شامخ ہے اور جو ان کا رحم ہے وہ مطہر ہے، یہ بات واضح ہو جاتی ہے. یہاں پر دوسری ایک بحث یہ ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ایسے کی جو نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے اور آپ کے کسی بھی کوئی کام نہیں آ سکتا. تو یہاں پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ وہ جو افراد عبادت کرتے ہیں بتوں کی، وہ یہ کہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت کرتے ہی نہیں ہیں مگر یہ کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے. تو پھر کیسے حضرت ابراہیم کا یہ برہان مفید ہے یہاں پر، یعنی کیسے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں ان کی عبادت کرتے، جبکہ وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو عبادت نہیں کرتے، ہم تو صرف اس لیے ان کے آگے جھکتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے. تو یہاں پر آگا جواد عاملی صاحب فرماتے کہ ٹھیک ہے، لیکن دو بات ہے. ایک بات یہ کہ طول زمان، آہستہ آہستہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات نکل گئی کہ ہم جو بت کو سجدہ کر رہے ہیں یا کسی اور حیوان کو سجدہ کر رہے ہیں یا ستاروں کی پرستش کر رہے ہیں یا سورج کے آگے سر بے سجود ہیں، تو اس وجہ سے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے. شروع والوں کا ہو سکتا ہے نظریہ یہ ہو، لیکن آہستہ آہستہ زمانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی نظریات بدل گئے اور وہ انہیں ہی اپنا معبود حقیقی سمجھنے لگے اور انہی کے آگے سجدہ ریز ہو گئے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ کس نے تمہیں اختیار دیا کہ چلیں فرض کر لیں آپ کی بات مان بھی لیں، تو کس نے تمہیں اختیار دیا کہ خود سے ایسے افراد کو جسے خدا کا متقرب سمجھ لو کہ اس کے ذریعے سے ہم خدا سے قریب ہو جائیں گے، یہ اختیار کس نے دیا؟ اور یہیں سے بحث آتی شفاعت کی، کہ شفاعت میں بھی جو شفاعت حقیقی ہے اور جو شفاعت باطل ہے. شفاعت باطل میں انسان شفیع کا انتخاب خود کرتا ہے. مثلا میں کہہ دوں کہ فلاں شخص میرا شفیع ہوگا، میری شفاعت کروائے گا، یا کوئی کہہ دے کہ فلاں بت جو ہے وہ ہماری شفاعت کروائیں گے یا یہ ہو جائے گا، تو یہ شفاعت باطل ہے. شفاعت حقیقی وہ ہے کہ جہاں پروردگار متعال نے شفیع کو انتخاب کیا ہے، خود اس کی مرضی سے، اس کی رضا سے ایک شفیع جو شفاعت کر رہا ہے، شفاعت حقیقی ہے. تو اگر ان کی بات درست بھی مان لیں کہ ٹھیک ہے وہ عبادت نہیں کر رہے ان بتوں کی یا ان ستاروں کی یا سورج کی یا فلاں چیز کی، لیکن پھر بھی یہ سوال آئے گا کہ تمہیں کس نے کہا کہ یہ تمہیں اللہ سے قریب کر دیں گے؟ آیا ان میں صلاحیت ہے اللہ سے قریب کرنے کی؟ آیا یہ کچھ ہیں اللہ نے ان کو بنایا ہے، یا تم خود اپنی مرضی سے یہ بات کر رہے ہو؟ اور تیسری بات جو اس آیت میں ہے وہ یہ کہ حضرت ابراہیم نے تین برہان قائم کیے. پہلا یہ قائم کیا کہ کیوں ایسے کی عبادت کرتے ہو جانا جو نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے. تو یہاں سے انہوں نے کہا کہ جو رب ہونا چاہیے، جس کی عبادت کرنی چاہیے، جو معبود حقیقی ہوگا، وہ دیکھتا بھی ہے اور وہ سنتا بھی ہے. اور تیسری بات جو حضرت ابراہیم نے کی، ولا یغنی عنک شیئا، کہ نکرہ یہاں پہ سیاق نفی میں، کہ آپ کی کوئی بھی ضرورت کو پوری نہیں کر سکتا. یہ جو بت ہے آپ کی کسی بھی حاجت کو پورا نہیں کر سکتا، اصلا کچھ ہے نہیں یہ کہ آپ کی کسی حاجت کو پورا کرے. تو یہاں پر بھی ایک برہان گویا قائم کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے آگے تم سجدہ کر رہے ہو، کم از کم اسے ایسی ذات ہونی چاہیے، وہ ایسی ذات ہو کہ جو تمہاری حاجتوں کو تو پورا کر سکے، جو تمہاری بات تو سن سکے، جو تمہیں دیکھ تو سکے، اور اس میں اتنی طاقت تو ہو، اس میں اتنی قوت تو ہو، اس کا ملک تو ہو کہ تمہاری حاجت روائی کر سکے. یہاں پر حضرت ابراہیم نے ان تمام چیزوں کے ذریعے سے اپنے چچا آزر کو یہ سمجھانا چاہا کہ آپ جن کے آگے سر بے سجود ہیں، وہ حقیقت میں اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ان کے آگے سر بے سجود ہونا چاہیے. حقیقی ذات وہ ہے کہ جو سنتی بھی ہے، جو دیکھتی بھی ہے، جو سمیع بھی ہے، جو بصیر بھی ہے، اور جو انسان کی تمام ضروریات کو بھی پورا کرنے کی طاقت رکھتی ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.